الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل ہم نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا اور پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ مکمل کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھانجے تھے لوط علیہ السلام, تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی ذریت میں نبوت کتاب جاری کروں گا. وجعلنا فی ذریته النبوۃ والکتاب, نبوت بھی دوں گا آپ کی اولاد کو اور کتاب بھی. کتاب کی بڑی ویلیو ہے, یعنی جس نبی کو کتاب بھی مل جائے اس نبی کا درجہ دوسرے نبی سے زیادہ ہوتا ہے. کتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا ایک ضابطہ حیات دے کر جا رہے ہیں. اور کتاب کا ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ کتاب کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. براہ راست اس نے جو بندوں سے بات چیت کی ہے, اور نبی کی زبان سے جو کلام نکلتا ہے وہ مضمون تو اللہ کا ہوتا ہے مگر الفاظ کس کے ہوتے ہیں؟ نبی کے. تو وہ کلام جو بذات خود اللہ کا کلام ہے اس کی ویلیو یقیناً زیادہ ہے, اس کا ایک ایک لفظ من جانب اللہ ہے. تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے دیے, ایک اسحاق اور دوسرے اسماعیل. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے یہ مکہ میں آباد ہوئے, وہاں تو کوئی گزر بسر کی چیز نہیں تھی, تو شکار پہ گزر اوقات تھا, شکار کیا کرتے تھے. ایک قبیلہ وہاں سے گزرا, اس کی آواز تھوڑی کم نہیں کریں گے, بہت گونج رہی ہے یار, میرے کان پھٹ رہے ہیں. آپ لوگ کو نہیں بہت تیز آواز آ رہی؟ بہت تیز ہے. تو ایک قبیلہ وہاں سے گزرا, جب انہوں نے دیکھا نا جہاں پانی ہوتا تھا پہلے زمانے میں لوگ وہاں آباد ہو جایا کرتے تھے, تو پانی نظر آیا, زمزم کا چشمہ نظر آیا, قبیلے نے پڑاؤ ڈالا, آہستہ آہستہ آبادی ہونا شروع ہو گئی. حضرت اسماعیل نے اسی قبیلے کی کسی عورت سے شادی کی, اس سے آگے نسل چلی. ایک بیوی کو چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر, وہ ناشکری تھی, دوسری سے نکاح کیا, اور پھر ان کی اولاد جو تھی اس میں وہ چلتی رہی وہاں مکہ میں. تقریباً 2000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. لیکن یہ جو اس قبائل تھے جو مکہ میں آباد ہوتے تھے یہ مانتے ابراہیم علیہ السلام کو تھے. ادھر جو شام کی سرزمین تھی, مقدس سرزمین, وہاں ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جن کا نام کیا تھا؟ اسحاق علیہ السلام. تو وہاں اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے, دین کی تبلیغ ہوئی, دین کا بول بالا ہوا وہاں پہ, اور بیت المقدس جو فلسطین میں تھا وہ بھی شام میں داخل ہے, وہ اللہ کی طرف سے قبلہ مقرر ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ قبلہ مقرر ہو گیا وہ کہ وہاں رخ کر کے نماز بھی ہوگی, اور عیسائیوں یہودیوں کا حج بھی وہیں ہوتا تھا. ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آہستہ 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 ایک وقت کے بعد وہی بت پرستی کا رواج پڑ گیا جو نوح علیہ السلام کی قوم میں, قوم عاد میں, قوم سمود میں, جو ان میں رواج پڑا وہ یہاں بھی پڑ گیا. اور بیس وہی تھی عقیدت میں غلو. دیکھو ایک ہی برائی ہے جو دنیا ہمیشہ سے کرتی چلی آ رہی ہے, وہ کیا ہے؟ عقیدت میں غلو, تصویر سازی. بزرگوں کی تصویریں دودھ والے دکان پہ رکھتے ہیں, جیسے دیکھا ہوگا پرنس آغا خان کی تصویریں آغا خانی رکھتے ہیں. اسلام نے دنیا میں آنے کے بعد تصویر پر پابندی لگا دی, یہ تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے, ختم قصہ. تبھی آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. کیونکہ صحابہ تو نبی کے عاشق تھے اور اس زمانے میں تصویر سازی کا فن عروج پر تھا, عروج پر, لیکن صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہیں بنائی. اتنی سخت پابندی لگا دی نبی نے, بلکہ نہ صرف یہ کہ تصویر بنانے پر پابندی لگائی, صحابی کو حکم دیا کہ کہیں بھی تصویر نظر آئے اسے مٹا ڈالو. جب مدینہ میں آئے ہیں نا, حضرت علی کو تشکیل کی ہے, جہاں بھی کوئی تصویر نظر آئے مٹا ڈالو, قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے برابر کر دو. یہ جو اتنے بڑے بڑے پلازے بنے ہوئے نا قبروں پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے ہی ان پلازوں کو ختم کیا تھا. کوئی چھوٹا سا کوئی بھی مرتا ہے, کوئی پتہ نہیں کہ بزرگ بھی ہے یا نہیں ہے, اس کی قبر پہ پلازے پہ پلازے. اور ہماری قوم میں اندر جو ہے نا وہ عقیدے کی خرابی نکلتی نہیں ہے. بیان بھی سن لیتے ہیں پھر بھی فون کر کے کہتے ہیں حضرت والدہ کی قبر پہ تھوڑی سی اینٹیں لگا دوں. کیوں ہے یہ؟ بنی اسرائیل کے دل میں جیسے گائے کی محبت تھی نا, نہیں نکل رہی تھی, ایسے ہی قبر پرستی ہماری قوم سے نہیں نکل رہی. بھائی جب ایک چیز نہیں ہے تو کیوں اس کے قبر پہ اینٹیں لگا کے کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں کہ یار کچھ تو ہو, کچھ تو ہو. چھوڑ دو قبروں کا پیچھا, دعا مانگو میت کے لیے بس. فقہا نے لکھا ہے کہ جس قبر میں مردہ دفن ہوا نا, 10 سال کے بعد اس قبر کو برابر کر کے دوسرا دفنا دو اس کے اندر. 10 سال کے بعد کیا ہوگا قبر؟ کیا کرو؟ ختم, فنش. یہ تو جب تک اکرام ہے, جب تک اس کی باڈی کسی حد تک محفوظ ہے. جب باڈی ختم, مٹی میں تحلیل, اب کھودو دوسرا مردہ, تیسرا مردہ, 10 سال کے بعد تیسرا مردہ, 10 سال کے بعد چوتھا مردہ. ہم نام لگا لگا کے, تختیاں لگا لگا کے, پتہ نہیں کیا یاد رکھنا چاہتے ہیں بھائی, کیا یاد رکھنا چاہتے ہیں. آج آپ اپنے بڑوں کے نام قبروں پہ تختیاں لگا رہے ہو, کل آپ کے نام پہ تختیاں لگی ہوئی ہوں گی, پرسوں آپ کے جو آپ کے نام پہ تختیاں لگانے والوں کے نام پہ. بھائی اتنے لوگ جیسے دنیا میں چلے گئے, نشان مٹ گیا تو آپ کا بھی مٹ جائے گا, تو کیوں ان چیزوں پر اتنا فوکس کر رہے ہو؟ کون یاد رکھے گا, کب تک یاد رکھے گا؟ جو یاد رکھنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ دعا, میت کے لیے استغفار, توبہ, وہ ہمیشہ کرتے رہو. قبروں کو زیادہ جو ہے نا پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں ہے, بس بے اکرامی نہ ہو قبر کی, اتنا کافی ہے, بے اکرامی نہ ہو. باقی اس کی تعظیم کرنا یہ غلط ہے. تو اس لیے ہماری شریعت نے قبر پرستی پہ بھی پابندی لگا دی اور تصویر بنانے پر بھی. البتہ یہ تصویر جو شرک پھیلا ہے نا, ہاتھ سے بنی ہوئی تصویریں یا کیمرے سے تصویر لے کے دیوار پہ چپکا دی, جو ڈیجیٹل تصویر ہے اس کے بارے میں علماء کی دونوں رائے ہیں. ویسے بھی ڈیجیٹل تصویر کی عبادت نہیں ہوتی, کیونکہ ڈیجیٹل تصویر جو ہے نا اس کا لوگوں کے ذہنوں میں تصویر والا مفہوم ہے ہی نہیں. اب دیکھو کہیں کسی بزرگ کی تصویر لگی ہو تو لوگ یہ نہیں کہتے یہ بزرگ لگے ہوئے ہیں, بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی شبیہ ہے. لیکن ڈیجیٹل کیمرے سے جو پروگرام جایا جاتا ہے نا, اس کو لوگ کہتے ہیں یہ وہ فلاں صاحب آ رہے ہیں ٹی وی میں. اگر کوئی بڑے عالم ٹیلی ویژن میں آئیں گے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ عالم قوم سے خطاب کر رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اس میں قرار نہیں ہوتا, وہ ٹھہری بھی نہیں ہوتی ایک جگہ کے, اٹھ کوڑ لے جائیں, اٹھا کے چومیں, رکھ دیں, پھر اس کے سامنے سجدہ کریں, ایسا نہیں ہوتا. وہ بالکل عرف میں ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, ایسے ہی ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ آ کے بھی قوم سے خطاب کر سکتا ہے, یوٹیوب کی اسکرین پہ آ کے بھی قوم سے خطاب کر سکتا ہے, فیس بک کی اسکرین پہ آ کے بھی قوم سے خطاب کر سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں بھی تو عقیدت میں غلو ہو سکتا ہے, کوئی سجدہ کر سکتا ہے نا سامنے, تو وہ تو ویسے بھی کر سکتا ہے سامنے آ کے. اصل جو چیز ہے نا, اصل کیا ہے کہ لوگ اس کو محفوظ کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے, بت بن کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ڈیجیٹل تصویر میں یہ چیز, یہ والا عنصر نہیں پایا جاتا ہے. مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے, ڈیجیٹل میں یہ نہیں ہوتا, یہ پرنٹڈ میں ہوتا ہے. تو یہ تصویر کو جس وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے, اس میں سے ایک وجہ, اور بھی وجوہات ہیں, ان میں ایک بہت بڑی وجہ وہ ڈیجیٹل تصویر میں نہیں پائی جاتی. لیکن اپنے باپ داداؤں کی تصویریں محفوظ رکھنا, سنبھال کے بزرگوں کی تصویریں محفوظ رکھنا یہ پہلے بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے اور قیامت تک حرام رہے گا، کیونکہ نبی کے دور میں جو تصویر تھی نا وہ قرار والی تصویر تھی، قرار جس کو ایک قرار ہوتا ہے، کہیں لگی ہوئی تصویر ہوتی ہے. اسی وجہ سے دو تصویریں توہین والی ہیں، ان کو بھی ختم کرنا شریعت میں ضروری نہیں ہے. جیسے تصویر کارپٹ پہ بنی ہوئی ہے اس کو مٹانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ کارپٹ پہ جو تصویر ہوگی اس میں تعظیم کا عنصر ختم ہو گیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ چادر پہ تصویر ہے، اس پہ آپ بیٹھتے ہیں، اس پہ آپ لیٹتے ہیں، اس میں تو تصویر کی توہین ہو رہی ہے نا، اس میں عبادت کہاں سے ہوگی اس کی؟ تو اس سے پتہ چلا کہ بھائی تصویر میں ایک بہت بڑا عنصر کیا تھا، اللہ کی عبادت کا، اور اس میں ایک عنصر یہ تھا مزاحات لخلق اللہ، اللہ کی نقالی. یہ میرا موضوع نہیں ہے، اگر میں اس پہ چلا گیا تو موضوع تبدیل ہو جائے گا. تو ہوا یہ کہ عربوں میں آہستہ 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 جو ابراہیم علیہ السلام توحید پرست بت پرستی کے خلاف، اسی ابراہیم کو نبی ماننے والے اور اسی کی اولاد میں انہیں اپنا روحانی بھی اور جسمانی بھی باپ ماننے والے، وہ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی پہ آ گئے دوبارہ. انہوں نے بھی اپنے بزرگوں کے مرنے کے بعد پہلے تصویریں بنانا شروع کی، پھر مورتیاں بنانا شروع کی. لوگوں نے روکا ہوگا اس وقت کیا کر رہے ہو، تو وہی دلیل جیسے آج کل مشرک کے پاس 100 دلیلیں ہوتی ہیں. دلیل کیا دیتے تھے؟ بھائی ہم ان سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، یہ تو محض ایک وسیلہ ہے ہماری بات اللہ کے دربار تک پہنچانے. مانگ تو اللہ ہی سے رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے دیے ہیں، تو ان سے مانگو اللہ سے مانگو برابر. یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اگر کریں گے تو اللہ کے حکم سے کریں گے، اور اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں جبکہ اللہ کہہ رہے میں نہیں دیتا اختیار کسی کو، سارے اختیارات میں نے اپنے پاس رکھے ہیں. بار بار وہ باتیں میں بتاتا ہوں، پھر اشکالات لوگوں کو ہوتے ہیں. فرشتوں سے جو اللہ کام لیتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں فرشتے بھی تو بارش برساتے ہیں اور فرشتے بھی تو اولاد دیتے ہیں. جیسے جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو کہا کہ میں تمہیں بیٹا دے رہا ہوں، لأحب لك غلاما زکیا، میں تمہیں بیٹا ہبا کر رہا ہوں، تو مشرک لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جب فرشتہ اولاد دے سکتا ہے، یہ شرک نہیں ہے، تو نبی کیوں اولاد نہیں دے سکتے؟ جب اللہ نے فرشتے کو اولاد دینے کا اختیار دے دیا تو نبی کو اختیار کیوں نہیں دیا؟ نبی کا مقام تو زیادہ ہے. یاد رکھو اللہ نے جبریل کو کسی کو اولاد دینے کا اختیار نہیں دیا، جبریل نے حضرت مریم کو بیٹا دیا ہی نہیں ہے. حضرت مریم کو بیٹا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اختیار نہیں دیا، کام لیا ہے. کام لینا الگ چیز ہے اور اس کو اختیار دے دینا الگ چیز ہے. مثال سے بات سمجھاؤں تو سمجھ میں آئے گی امید ہے. دیکھو لکھنے کا کام آپ قلم سے لیتے ہو، لیکن لکھنے کا اختیار قلم کو نہیں دیتے. قلم سمجھتے ہو؟ پین، قلم گاڑی اردو ہو گئی ہے، پین. پین سے آپ نے لکھا الف، کام لیا نا پین سے، بے، تے، جدھر گھماؤ گے ادھر گھومے گا. یہ نہیں ہوتا قلم سے بولے بھائی تو جو مرضی کرنا ہے کر، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالی فرشتے سے کام ایسے لیتے ہیں جیسے رائٹر پین سے کام لیتا ہے، اس کو ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو جبریل نے جو کہا نا میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، یہ نسبت ہے مجازی، اصل میں اللہ دے رہا ہے، لیکن اللہ نے مجھے کہا کہ جبریل تم صرف پھونک مار دو مریم کے پیٹ میں، پھونک مار دو، تم پھونک مارو گے اللہ کی طرف سے حمل ٹھہر جائے گا. تبھی اللہ کی قدرت ہے، یہ جبریل کی قدرت نہیں ہے. تو ذریعہ بنے تھے تو مجازن نسبت کر دی، مجازن نسبت میں حقیقت نہیں دیکھی جاتی. اکثر میں مثال دیتا ہوں نا کہ آپ کہتے ہو میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے، بڑی گاڑی نہیں پنچر ہوئی، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے، لیکن پنچر کی نسبت آپ نے گاڑی ٹائر کے بجائے شارٹ کٹ میں کس کی طرف کر دی؟ گاڑی کی طرف. کہ بھائی عقل مند خود ہی سمجھ جائے گا، کیونکہ گاڑی اور ٹائر کا آپس میں رشتہ ہے. اور آسان مثال، آپ کہتے ہو یار میں آج بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا دعوت میں. کہتے ہیں نا لوگ، اگلا کہا یار پلیٹ تو ایک بھی نہیں کھائی جا سکتی بھائی، تم 3 کھا گئے. تو وہ کہے گا اصل میں پلیٹ کے اندر جو بریانی تھی وہ کھائی ہے میں نے. बोले नहीं नहीं तुमने तो प्लेट बोला है, तुम तो प्लेट है। वो बोले भाई वो क्योंकि बिरयानी और प्लेट का आपस में बड़ा गहरा लिंक है, तो मैंने कहा कि बिरयानी की निस्बत हटा के किधर कर दो, निस्बत प्लेट की तरफ कर दो, इसलिए कि तुम खुद समझदार हो कि प्लेट नहीं खाई जा सकती, तो लिहाजा उसकी तरफ निस्बत करने से मकसद क्या है कि अकलमंद के लिए इशारा काफी होता है। तो अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में बता दिया कि मैंने किसी को इख्तियार नहीं दिया ना औलाद देने का ना बिगड़ी बनाने का, तो इसलिए अल्लाह ने कहीं कहीं पैगंबरों की तरफ भी निस्बत कर दी, कहीं फरिश्तों की तरफ भी कर दी कि इनको तौहीद का अकीदा इतना अच्छी तरह समझा दिया है कि अब अगर पैगंबरों की तरफ निस्बत होगी तो ये खुद समझ जाएंगे कि काम पैगंबर ने नहीं किया, उनके हाथ से अल्लाह काम ले रहा था, उनको जरिया बना रहा था, उनको इख्तियार नहीं दे रहा था, समझ जाएंगे खुद ही। ये इस बात को हर जगह वाजह करने की जरूरत नहीं रहेगी। बात आ रही है समझ में? यही अब लोग कहते हैं कि चलो काम अल्लाह उनसे ले रहा है, तो हमें पता है जब अल्लाह पैगंबर से या वली से भी काम ले सकता है तो वली से मांगने में फिर क्या हर्ज है? करेगा तो अल्लाह ही, लेकिन लेगा तो उनसे ना काम। सवाल समझ में आएगा तो जवाब समझ में आएगा। लोग कहते हैं कि ठीक है, हम भी कहते हैं कि अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया, लेकिन अल्लाह काम तो पैगंबर से लेता है ना या फरिश्ते से लेता है ना, अल्लाह ने काम पैगंबर से लिया, चांद के दो टुकड़े कर दिए, कि अल्लाह ने जरिया किसको बनाया? पैगंबर को। तो हम जब आप जब मानते हैं कि अल्लाह पैगंबर को जरिया या वली को जरिया बना देते हैं तो जो जरिया होता है उससे भी तो मांगा जा सकता है ना। जैसे सदर ममलिकत काम लेते हैं गवर्नर से, जरिया बना देते हैं, तो गवर्नर के पास भी तो हम एप्लीकेशन लेके चले जाते हैं। तो अगर हम अल्लाह से मदद मांगे और या रसूल अल्लाह मदद कह के रसूल से मांगे तो क्या हो गया? कर तो अल्लाह ही रहा है मगर नबी के जरिए कर रहा है ना। सवाल आया समझ में? जवाब, अगर मैं सवाल देके भाग जाऊं मुझे छोड़ देंगे आप लोग? सवाल कर कितना अच्छा हूं मैं, सवाल करके लटका के बोलूं मैं ही जवाब दे रहा। जाओ पैसे निकालो सब लोग, पैसे निकालो फिर जवाब मिलेगा। फ्री फ्री की चीजें मिल रही है ना खामखा की, तो कदर नहीं होती। अब जितने बयान में मेरे सवाल आए करेंगे ना 50 रुपए के हिसाब से सबसे ले लिया करें, ठीक है? ठीक, जो 50 रुपए देगा उसको अलग में ले जाके सवाल का जवाब दे। खैर मजाक कर रहा हूं आपसे, कहीं 50 रुपए निकालना ना शुरू कर दें। देखो सवाल ये होता है कि जब अल्लाह ने इनको अगरचे इख्तियार नहीं दिए लेकिन अल्लाह जरिया इनको बना रहे हैं तो हमने इनसे मांग लिया तो क्या हर्ज है? जैसे सदर ममलिकत गवर्नर से काम लेते हैं, इलाके के नाजिम से काम लेते हैं, तो हम कभी सदर के पास एप्लीकेशन और कभी नाजिम के पास, दोनों में फर्क समझो। सदर की तरफ से गवर्नर को और नाजिम को बाकायदा इख्तियारात होते हैं, ऐसा ही नहीं है कि सदर उनसे काम लेता है, बल्कि बाकायदा उनको इख्तियारात मुफव्वज किए जाते हैं। पुलिस को गिरफ्तारी का इख्तियार दिया जाता है, फौज को जंग लड़ने का इख्तियार दिया जाता है, वजीर आजम को बजट अनाउंस करने का इख्तियार दिया जाता है, अगरचे उसमें परमिशन लेनी पड़ती है, जबकि अल्लाह पैगंबर को या फरिश्ते को इख्तियार नहीं देते। जैसे कलम को आप इख्तियार नहीं देते, काम लेते हैं, जरिया बनाते हैं। अब दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा जो कलम से लिखने का मुतालबा करे। कोई बेवकूफ ये कहे कि चूंकि कलम जरिया बन रहा है लिखने का, लिहाजा मैं लिखने का मुतालबा कातिब के बजाय किससे करूंगा? बोलो भाई कलम से। अब मेरे हाथ में पेन है, कोई बंदा मेरे पास आया कि मुझे कोई तहरीर लिख के दे दो ये वाली। अब मैंने कलम के जरिए तहरीर लिखी, आधी लिखी थी, उसने कहा चूंकि आपने कलम को जरिया बनाया है आइंदा में डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन देने के बजाय किसको दूंगा? पेन से कहूंगा यार तुम खुद ही लिख दो। वो कहेगा मैं खुद कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे मेरा कातिब जिधर को घुमाएगा मैं उधर को घूमूंगा, इसमें मेरे इरादे का जर्रा बराबर भी दखल नहीं है। इसी वजह से हम बारिश अल्लाह से मांगते हैं, बारिश बरसाने वाले फरिश्तों से नहीं मांगते। आई समझ में कि नहीं आई है? बारिश किससे मांगी जाती है? अल्लाह से। जिब्रील ने हजरत मरियम को बेटा दे दिया, आज तक किसी ने जिब्रील से बेटा नहीं मांगा, क्योंकि उस कलम की तरह जरिया बने हो गए ना, मुझे कुछ भी नहीं, मैं तो फूंक मार के चला जाऊंगा भाई। जबकि हुकूमत नीचे तबके के लोगों को इख्तियारात دیتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حکومت کمزور ہے, سارے کام خود سے نہیں کر سکتی, رش لگ جائے گا. اس لیے حکومت میں بل جمع کرنے کا اختیار فلاں بینک کو دے دیا, ورنہ صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے, بولیں گے سارے کام میں کروں گا. سارے کام کیا کریں گا؟ میں کروں گا, میں ہی لڑوں گا بھی, میں ہی یہ بھی کروں گا. تو انسان ہے, جبکہ اللہ سارے کام خود کر سکتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, فرمایا اسے نہ نیند آتی ہے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے. الحی القیوم ہے, زندہ ہے, پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. کل یوم ہوا فی شان, ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے, کروڑوں نوعیتوں کے کام ایک ایک سیکنڈ میں کر رہا ہے, اور وہ تھکتا نہیں ہے. تو اس کو ضرورت نہیں ہے اپنا کوئی وزیر یا اپنا کوئی نائب بنانے کی کہ بھائی میں سارا سب کو دیکھ نہیں سکتا, کچھ تم کر لو, ایسا نہیں ہے. تو اس شرک کی نفی ہے قرآن میں. یہ والا شرک کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے. مشرکین سے جب پوچھا جاتا تھا قرآن میں جگہ جگہ یہ آیت ہے, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, قسم اٹھا کے کہیں گے کہ صرف اور صرف اللہ نے. آج جو مشرک لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اسی نے سب کچھ بنایا, ہمارے نبی کو بھی اسی نے بنایا, تو ہم مشرک کہاں سے ہو گئے؟ بھائی آپ مشرک اس لیے ہو گئے کہ آپ کہتے ہو اللہ نے نبی کو بنا کے, اللہ نے اپنے پاس بھی اختیارات رکھے ہیں اور نبی کو بھی اختیارات, بولو بھائی, دے دیے. یہی تو شرک تھا. وہ کہتے تھے بتوں کو دے دیے, آپ کہتے تھے نبی کو دے دیے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیے. اللہ کی ذات میں کسی بت کو شریک کرو یا پیغمبر کو شریک کرو, کافر ہونے میں دونوں, بولو نا, برابر. عیسائیوں نے اللہ کی ذات میں کسی بت کو شریک کیا ہے؟ کس کو شریک کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم, ایک بہت مقدس پیغمبر جو قرب قیامت میں نازل ہوں گے. غامدی کے خلاف ایک ٹائٹ دلیل دے دوں, آ رہی ہے, نام پھر آ گیا, دے دوں. یہ جو غامدی صاحب کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ نہیں ہے, قرآن میں دو جگہ مجھے یاد پڑتا ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. بےچارے کا قرآن کا لفظی ترجمہ بھی نہیں پڑھا ہوا غامدی نے. اگر صرف لفظی ترجمہ پڑھ لیتا تو یہ باتیں نہ کرتا. لوگ کہتے ہیں آپ غامدی کے صاحب نے بیٹھ کے کیوں بات نہیں کرتے, ہمیں ان کے پاس کوئی بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. چن چن کے بےچارے فارغ فارغ ترین لوگ. میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت بڑا علامہ ہوں, لیکن انشاءاللہ غامدی صاحب کی جو باتیں ہیں اس سے پردہ چاک الحمدللہ کر سکتا ہوں. تو فارغ فارغ ترین قسم کے جو بندے ہیں نا, لا کے بٹھایا جاتا ہے, اور جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ فلاں مولوی صاحب آ رہے ہیں, یہ تیار نہیں ہوں گے آپ سے بات چیت کے لیے. اب دنیا کو یہ چیزیں تھوڑی نظر آ رہی ہوتی ہیں, دنیا کہتی ہے ہر مولوی کو شکست دیتا ہے بھائی, ہر مولوی, کوئی بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. میں ایک دفعہ بچپن میں وہ کھیل رہا تھا شطرنج. شطرنج کھیلنا جائز نہیں ہے, بچپن میں تھوڑا بہت شوق تھا تو مجھے کوئی کھیلنے کے لیے مل نہیں رہا تھا. تو میرا بھانجا تھا بہت چھوٹا, 5 سال کا, میں نے اس کو بٹھا لیا, میں نے کہا کھیلو. تو میرے بڑے بھائی نے دیکھا, بولا اس سے چھوٹا نہیں ملا کوئی. اس سے چھوٹا نہیں ملا کوئی, اس کو ہرا رہے ہو یار بیٹھ کے. مجھے بڑی شرم آئی, میں نے کہا کوئی کھیلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جیسا بھی ہو ہرانے کا مزہ آتا تھا, ٹھیک ہے نا, ہرانے کا اپنا مزہ ہوتا ہے. تو پہلے سے ہی ایسی پارٹی لے کر آؤ سامنے جس کو ہرانے کا مزہ. تو لفظی ترجمہ بھی بےچارے نے پڑھ لیا ہوتا نا قرآن کا, تو یہ باتیں نہ کرتا. قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو تورات بھی سکھائی, انجیل بھی سکھائی, اور الکتاب بھی. دو آیتیں تو اس وقت مجھے یاد آ رہی ہیں جس میں اللہ نے الکتاب کا, تورات تو سمجھ میں آتی ہے حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی, انجیل حضرت عیسیٰ پہ لازم ہوئی, الکتاب کیا ہے؟ الکتاب عربی میں ال جب لگتا ہے تو مخصوص کتاب, جس کو سب جانتے ہیں, ال وہاں لگتا ہے. جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی رجلن, میرے پاس ایک بندہ آیا. کیونکہ یہ بھی معروف نہیں ہے نا, معروف نہیں ہے, تو میں اس پہ تنوین لگاؤں گا, الرجل نہیں کہوں گا, میں اسے کیا کہوں گا؟ رجلن. کیا کہوں گا؟ رجلن, ایک بندہ, کوئی بندہ, ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ میں آ گیا. اب جب وہ بندہ مجھ سے بات چیت شروع کرے گا تو آپ کے ذہن میں اس بندے کا تصور پہلے سے آ چکا ہے کہ وہ جو بندہ ہے نا, وہ جو آیا تھا اس وقت تو انون تھا. اب میں کیا کہوں گا, رأیت الرجل, میں نے اس بندے کو دیکھا, علیہ قلنسوۃن, اس پر ایک ٹوپی تھی یا کچھ بھی تھا وہ. تو اب جب دوبارہ اس کا تذکرہ آئے گا تو رجل نہیں ہوگا بلکہ الرجل, کیونکہ ایک دفعہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. اس کو کہتے ہیں معہود, ذہن میں وہ مستحضر ہو گیا ہے مخصوص, کیونکہ اب آپ کا ذہن خود بخود اس ال کے لفظ سے خود بخود جائے گا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کی پہلے بات ہو رہی ہے. لیکن اگر میں یوں کہتا ہوں جانی رجلن, ایک بندہ آیا, رأیت رجلن, میں نے بندے کو دیکھا, تو یہاں بندے سے وہ والا بندہ مراد نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرا ہے. الف لام لگانے سے اور ہٹانے سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے عربی میں. تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا وَيُعَلِّمُهُ كِتَابًا, اللہ حضرت عیسیٰ کو تورات کا علم بھی دے گا, انجیل کا بھی دے گا, اور ایک مخصوص کتاب ہے اس کا بھی دے گا. اگر وہ کتابن کا لفظ ہوتا نا, اللہ لگا ہوتا, ہم کہتے پتہ نہیں کوئی ہوگی, اللہ نے کوئی کتاب رکھی ہوگی. اللہ کہہ رہے الکتاب, اللہ ان کو تورات بھی سکھا رہا ہے, انجیل بھی سکھا رہا ہے, اور ایک ایسی کتاب جس کو تم سب جانتے ہو, وہ والی کتاب بھی اللہ نے ان کو سکھائی ہے. اگر ان کو دنیا میں آنا نہیں تھا تو اللہ نے کون سی, وہ قرآن کے علاوہ, پہلی بات تو یہ کہ وہ اگر قرآن نہیں ہے تو پھر کون سی کتاب ہے جو اللہ نے سکھائی ہے ان کو, اور اگر قرآن سکھایا ہے تو حضرت موسیٰ کو کیوں نہیں سکھایا, حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں سکھایا, حضرت ادریس کو, حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن میں کیوں نہیں ہے کہ ہم نے ان کو الکتاب سکھائی ہے, حضرت عیسیٰ کو کیوں ہے کہ ہم نے ان کو یہ قرآن سکھایا ہم نے, صرف اس لیے کہ انہوں نے اس امت میں نازل, بولو بھائی, ہونا ہے. اس لیے متاثر ہونے کی چندان ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, اور میں نے بتایا نا کہ اگر ایک کو مانو گے تو پوری امت کو گمراہ قرار دینا پڑے گا. تو وہی بھٹو والا واقعہ دوبارہ سنا دوں, جلدی سے سنا دوں, اچھا نہیں ہے لیکن سنانے دو یار. ضیاء الحق کو حکم دیا تھا بھٹو صاحب نے کہ جتنے جیل بھروں میں لوگ ہیں نا سارے, سب کو اڑا دو. تو ضیاء الحق نے کہا کہ فوج کا اجلاس بلایا کہ اگر ہم پوری عوام کو اڑائیں گے تو دنیا کیا کہے گی کہ پاکستان آرمی کیا کر رہی ہے, تو بہتر نہیں ہے جس نے آرڈر دیا اسی کو اڑا دو. میں بار بار کہتا ہوں میں سیاسی آدمی نہیں, مجھے نہیں پتا ضیاء الحق نے اچھا کام کیا کہ غلط کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا. ہو سکتا ہے غلط کیا ہو, وزیر اعظم کو لٹکا دیا, ہو سکتا ہے صحیح کیا ہو, مجھے نہیں پتا, میں سیاسی لائن کا آدمی نہیں ہوں, اس لیے کسی تنظیم کے خلاف, کسی سیاسی اس کے خلاف لے جانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن ضیاء الحق کی سوچ کیا تھی, بھائی سب کو اڑاؤ, اس سے بہتر ہے کہ جو آرڈر دے رہا ہے ایک اکیلا اس کو مارکیٹ سے شارٹ کر دو. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر غامدی صاحب کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پوری امت سے آپ کو ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے, ساری امت, سارے مفسرین, سارے محدثین کیا ہو جائیں گے, غلط, چاروں ائمہ, خلفائے راشدین, صحابہ, سب کیا ہو جائیں گے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلط ہو جائیں گے. وہ تو دلیل کے طور پہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث سنائی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدَلًا, فرمایا اللہ کی قسم ضرور بالضرور, یہ نون تاکید قسم کا معنی دیتا ہے, کہ تم پر عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور عادل بن کے حکومت کریں گے. جب یہ حدیث سنائی تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اقرأوا ان شئتم, اس حدیث کی تائید میں اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کی یہ آیت تلاوت کرو. اس کے بعد وہ آیت پڑھ کے سنائی انہوں نے, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. تو سارے یہی کہہ رہے ہیں بھائی, خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, تو مشرک کا کیا بتا رہا تھا یار میں, ہاں جو اب کیا ہے کہ اللہ نے اختیارات کسی کو نہیں دیے, صرف کس کے پاس رکھے ہیں, اپنے پاس رکھے, مافوق الاسباب اختیارات. تو وہی شرک کس میں آیا دوبارہ, ہاں یہ والا شرک دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ اللہ جیسا کوئی اللہ ہے, یہ تو ہندو بھی نہیں مانتے, ہندو بھی کہتے ہیں بھگوان ایک ہی ہے, صحیح ہے نا, اصل بھگوان, یہ چھوٹے چھوٹے نا وہ اصل بھگوان تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہ 50 والا جلدی پہنچا دے گا, 100 والا اور جلدی پہنچائے گا, صحیح ہے نا, اس طرح کی وہ ان کے ہاں ایک سوچ ہے کہ بھائی جس کی بیٹری اچھی ہے تو ظاہر ہے ایک اچھی بیٹری ہے تو لائٹ زیادہ دے گا تو وہ کام بھی جلدی کرے گا, ان کی سوچ ہے, کیونکہ ان کی دکانوں میں اس طرح رکھے ہوئے ہوتے ہیں. واللہ عالم, مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو شرک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شرک کا مطلب سمجھ گئے کہ دو خدا کا قائل نہیں ہے کوئی، قائل اس چیز کے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ نے ایک اختیار بھی نہیں دیا، یاد رکھو. جو کہتے ہیں نا مختار کل بنا دیا، وہ بھی کافر ہے. جو کہتا ہے مختار کل نہیں بلکہ بعض چیزوں کا اختیار دیا ہے، وہ بھی کافر ہے. اللہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیا. ما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر، کوئی مددگار نہیں ہے اس کا، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے اللہ کے ساتھ، کوئی اس کا وزیر نہیں ہے، کسی بھی چیز میں وزیر نہیں ہے. اللہ کے بندوں یہ عقیدہ ہے، اس میں دو نمبری نہیں چلے گی، اس میں دوغلی باتیں نہیں چلیں گی. کلمے کے بارے میں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے، کوئی نہیں ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے. نماز میں چلے گا، یہ والی بھی ٹھیک ہے، بغیر یہ والی بھی ٹھیک ہے، چوڑی والی بھی ٹھیک، پتلی والی بھی ٹھیک، زور سے آمین بھی ٹھیک، آہستہ آمین بھی ٹھیک، بتر تین رگت بھی ٹھیک، ایک رگت بھی چلتا ہے. یہ تھوڑی کہ خدا ایک بھی ٹھیک اور دو بھی ٹھیک، اس سے بھی مانگو اس سے بھی مانگو، یہ نہیں چلے گا. اس پہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں. اب چونکہ فیس بک پہ نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، آپ لوگ بھی بہت سارے نئے نئے، پرانے والے تو یہ واقعہ سن سن کے کان پک گئے ہوں گے، نئے والوں کی خاطر ایک دفعہ دوبارہ سن لیں. توحید کے معاملے میں گڑبڑ نہیں. اس پہ میں واقعہ سناتا ہوں. ایک مدرسے کا طالب علم تھا، مدرسے میں پڑھا نہیں تھا وہ صحیح طریقے سے، گاؤں چلا گیا. اسے شرمندگی ہوئی کہ مجھے آتا واتا تو کچھ ہے نہیں، جب میں گھر جاؤں گا تو لوگ مسئلے پوچھیں گے، آتے تو ہے نہیں مجھے تو میں کیا کروں گا، لوگ تو عقیدت میں آئیں گے مسئلے پوچھیں گے. تو اس کے استاد نے بولا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے آئے نا، جواب تو تمہیں آتا نہیں ہوگا تو غور فکر کرنا، بولنا یار اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے. لوگ کہیں گے یار بہت گہرا علم ہے، صرف جواب نہیں بلکہ علماء کے اختلافات بھی مانا. تو بعض یہ کہتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں، تو وہ کیا کہ میں کیا کروں؟ بولے بھائی دونوں رائے ہیں علماء کی، ٹھیک ہے، دونوں طرف احتیاط اس میں ہے، اس طرح کر کے کوئی ٹہلا دو. دوسرا یہ کہا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو اس میں شقے نکالنا، شقے یوں ہوا تھا تو یوں حکم ہے، یوں ہوا تھا تو یوں حکم ہے. اب یہ چلے گئے گاؤں، تو کوئی پوچھنے آیا مسئلہ کہ گاؤں کنویں میں چوہا گر گیا ہے، کتنے ڈول نکالیں گے کنواں پاک ہو جائے گا. پریشان بھائی، اب مسئلہ تو یہ کہ چوہا نکال کے 20 ڈول نکال لو، لیکن پڑا ہوا ہوگا تو آئے گا نا جواب. یہ پریشان کہہ رہا ہے یار چوہا مر کے گرا ہے یا گر کے مرا ہے؟ ٹھیک ہے، چوہا مرا پہلے ہے گرا بعد میں ہے، یا گرا پہلے ہے مرا بعد میں؟ وہ کہہ رہا ہے دونوں کا حکم بتا دیں. کہہ رہے نہیں، پہلے تحقیق کر کے آؤ، گرا پہلے مرا بعد میں اس کا حکم الگ ہے، مرا پہلے گرا بعد میں اس کا حکم. اب وہ بےچارا کہاں سے مرا پہلے گرا بعد میں، کہاں تحقیق کرے گا، اس نے کنواں ہی چینج کر دیا. تو ایسے ہی کوئی آتا پوچھا کہ یہ کیا، تو کہہ رہے اس میں علماء کا اختلاف ہے. اب نہ یہ کہہ کے عادی ہو گیا، ہر مسئلے میں کیا کہتا، علماء کا اختلاف. لوگوں کو شک ہوا کہ یار یہ کہیں اس کو آتا واتا بھی ہے کچھ. ایک دن ایک آدمی آیا، اس نے اس سے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب میں کہتے اس میں علماء کا اختلاف. لوگوں نے پکڑ کے لگائے چترول، بولے اس میں بھی اختلاف ہے کیا؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ گاؤں والوں نے اس کو کیوں چترول لگائے؟ وہ بھی جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں اختلاف نہیں ہو سکتا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے دو مطلب نہیں ہو سکتے کہ ہم کہیں یہ والا مطلب ہے، دوسرا کہے یہ والا مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ والا مطلب ہے. ہم کہیں چلو امت کے علماء میں اختلاف ہے، دونوں مطلب نا 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 نا، ایک ہی صحیح ہے، دوسرا فنار ہے، جہنم میں ہے، یا تو وہ جہنم میں ہے دوسرا، یا میں جہنم میں ہوں. پھر اگر میں اس کا مطلب صحیح بتا رہا ہوں، دوسرا غلط بتا رہا ہے، دوسرا کچھ اور بتا رہا ہے، تو وہ جہنم کی آگ میں، اور اگر میں غلط بتا رہا ہوں وہ صحیح بتا رہا ہے تو میں جہنم کی آگ میں. رفع الیدین میں نہ کرنے میں میرا مذہب اگر صحیح ہے، اور رفع الیدین کرنے والے کا صحیح نہیں ہے، تو کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ اجتہادی خطا پہ اس کو ثواب ملے گا. اور اگر نہیں کرنے والا غلط ہے تو نہیں کرنے والا بھی جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ اس اجتہادی خطا پہ اس کو الگ سے اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا. فروعی مسائل میں غلطی پہ بھی اجر ملتا ہے، بنیادی بیسک عقائد میں غلطی پہ اجر نہیں ملتا، کافر ہو جاتا ہے انسان، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں، مختار باز بھی نہیں ہے، مختار کل تو دور کی بات، مختار ہی نہیں ہے، اختیارات ہیں ہی نہیں. اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں سب سے پہلے داخل ہے یہ چیز. اب اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یا اللہ بھی یا رسول اللہ بھی، نا 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 یہ نہیں چلے گا بھائی، یہ مارکیٹ میں نہیں چلے گا. اور یاد رکھو، کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے وقتی طور پر حق کو چھپانا تو جائز ہے کہ مصلحت نہیں ہے کھل کے مسئلہ بیان کرنا، لیکن غلط بیانی جائز نہیں ہے، یا شریعت کا مسئلہ چینج کر دینا جائز نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ فلاں مسجد کا امام یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے، غیر اللہ سے مدد کا قائل ہے، اس پہ باقاعدہ مناظرے کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. اب آپ اتنے براڈ مائنڈیڈ نہ بنے کہ یار چلتا ہے یار مسلمان میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے. بھائی جوڑ پیدا کرنے کے لیے کافر کے پیچھے تھوڑی نماز ہو جائے گی، اللہ کے بندو اس کا ذبیحہ تھوڑی حلال ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں بھائی اس کی بات کا دوسرا مطلب بھی تو ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں ہاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کا ہو سکتا ہے جس سے پوچھو تو وہ دو دو تین دن مطلب بیان کرے، لیکن آپ اس سے پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہے نہیں میری یہی مطلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور اس پہ مناظرے کر رہا ہے وہ بیٹھ کے. وہ کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے نور ہے، اس پہ مناظرے کر رہا ہے وہ بیٹھ کے. آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، وہ کہہ رہے نہیں ہے بھائی یہی مطلب ہے. اب اس کے پیچھے کہاں سے نماز جائز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے شریعت نے کسی کو کافر قرار دینے میں احتیاط کا حکم دیا، ایک آدمی کے 100 مطلب نکلتے ہو نا تو اچھا والا مطلب لیں گے ہم، لیکن جب لیں گے جب نکلتا بھی کچھ وہ خود کہہ رہے کہ نہیں ہے میرا مطلب یہ، وہ کہہ رہے آؤ اس پہ مناظرہ کرو، میں ثابت کروں گا کہ نبی بشر نہیں ہے، نبی انسان نہیں ہے، نبی نور ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں ثابت کروں گا کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیے ہوئے، وہ کہہ رہے جیسے جبریل کو اولاد دینے کا اختیار ہے تو نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے. تو اتنی واضح بات اگر کر رہا ہے تو پھر اتنا زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کافر کہا جائے گا، اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں ہوگی، اس سے نکاح نہیں ہوگا. اس کی بیوی اگر مسلمان تھی اور شوہر کا یہ عقیدہ بن گیا تو نکاح بیوی کا ختم ہو جائے گا، اور وہ اگر جانور ذبح کرے گا اس کا گوشت ہمارے لیے مردار ہوگا. اس میں احتیاط، ہاں وہمی نہ بن جائیں کہ جا کے کوئی بھی کاٹ رہے تو پوچھ رہے ہیں کیا عقیدہ تیرا، وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان ہیں ماشاءاللہ سب توحید پرست ہیں، جس کا پتہ چل جائے یقین ہو جائے تو اس کے لیے پھر جوڑ پیدا کرنے کے لیے نماز پڑھ لینا اس کے پیچھے جائز نہیں ہے. اگر نماز پڑھ لی ہے لوٹانی پڑے گی آپ کو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں پڑھو گے تو پٹو گے، تو پھر مجبوری ہے پھر پڑھ لو پھر بعد میں، لیکن بعد میں لوٹا بھی نہیں رہے، یا اس ٹیکنیکل طریقے سے پڑھ لو جو میں نے ایک بیان میں بتایا ہے. اور اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی دیوبندی عقیدہ رکھے وہ بھی کافر ہے، کوئی اہل حدیث عقیدہ رکھے وہ بھی کافر ہے، کوئی بریلوی عقیدہ رکھے وہ بھی کافر. یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ بریلویوں کے خلاف بیان کر رہا ہوں، نہ نہ نہ، جو رکھے گا وہ کیا ہوگا کافر ہوگا. عاملوں کے بارے میں جب بیان کرتا ہوں تو میں کیا بولتا ہوں، دیوبندی ہو تو بھی ایسا ہے فراڈی ہے، بریلوی ہو تو بھی فراڈ. ہمیں دیوبندی بریلوی نام سے کوئی گھن نہیں ہے بھائی، کوئی بریلوی ہو ہمارا بھائی ہے اگر عقیدہ اس کا صحیح ہے، اور اگر کوئی دیوبندی ہے عقیدہ خراب ہے جاؤ کیا کرنا ہے نام میں دیوبندی لگا کے. قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھیں گے دیوبندی تھے بریلوی تھے علی سی، اللہ پوچھیں گے لا الہ الا اللہ کا مطلب بتا دے تو خالی ہے بھائی. اگلا کہہ رہا ہے ایکچولی لا الہ الا اللہ میں نا اللہ، فرشتہ جب آیا نا قبر میں اللہ پوچھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا مفہوم بتاؤ، لا الہ الا اللہ. یہ مفہوم اس لیے، آپ کہیں گے بھائی مفہوم کا سوال کب سے ہوگا قبر میں، لا الہ الا اللہ قادیانی بھی پڑھتا ہے، اور بعض قادیانی مرتے ہوئے کلمہ پڑھ کے جاتے ہیں مگر جنت میں نہیں جائیں گے. بعض قادیانی مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا تجوید کے ساتھ پڑھ کے دنیا سے جاتے ہیں، اور ڈائریکٹ کہاں جاتے ہیں کلمہ پڑھ کے جہنم میں جاتے ہیں، کیونکہ وہ کلمے کے الفاظ کو مانتے ہیں کلمے کے مفہوم کو نہیں مانتے. آپ موت کے وقت جو کلمہ پڑھیں گے وہ والا کلمہ جس کا مفہوم بھی وہی ہو جو اللہ اس کے نبی نے بتایا، پھر وہ کلمہ موت کے وقت قبول ہوگا. اگر آپ اس شرک والے ذہن یا ختم نبوت کے انکار کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھو گے، اللہ کو یہ والا محمد رسول اللہ کہنا آپ کی زبان سے مقبول نہیں ہے. آئی نہ بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ کیونکہ قادیانی تو ویسے بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سو دفعہ کہتا ہے، اسلام مسلمان تھوڑی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ محمد کو رسول کہہ تو رہا ہے مگر مان نہیں رہا. اگر مان رہا ہوتا تو رسول اللہ کے بعد کسی اور نبی کا اقرار نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو بہت واضح حدیثوں میں نبی نے کہہ دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ مان ہی نہیں رہے ان کو. عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں مگر جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی بات نہیں مانتے. حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. تو اسی طرح یاد رکھو، یہ جو کہتے ہیں نا مرتے ہوئے کلمہ پڑھ کے چلا گیا، تو کلمہ پڑھ کے اس کا کلمہ ہے جو توحید پرست ہو، ختم نبوت کا معترف ہو. تو اس طرح اس قسم کے لوگ جو کلمہ پڑھیں گے ان سے قبر میں سوال ہوگا کہ یہ کون سا والا کلمہ پڑھا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. اب وہ وہاں پھنسے گا تو بولے گا ایکچولی اس میں دو رائے ہیں، گرین والے کہتے تھے کہ اس کا یہ مفہوم ہے، اللہ کہیں گے تو بتا تیرا کیا تھا، تو یہ بتا کہ تو اللہ کے سوا مدد مانگنا کسی سے جائز سمجھتا تھا، کہے گا ہاں. اللہ کہے گا پھر اسی سے مانگ، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ جب یہ آگ میں جلیں گے تو اللہ کہے گا کہ جن کو دنیا میں مدد کے لیے پکارا کرتے تھے آج انہی کو پکارو، آج کوئی تمہاری پکار نہیں سنے گا. تو اس لیے اپنے حال پہ رحم کریں. خیر میں جلدی سے واقعہ سمیٹتا ہوں. تو شرک کہاں سے دوبارہ شروع ہو گیا، کس میں؟ مشرکین مکہ میں، جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، صرف ایک اسماعیل علیہ السلام تھے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا. لیکن ان میں خصوصیات، بہت ساری پازیٹو چیزیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے ان کے بلڈ میں منتقل ہو گئی تھی. مشرک تھے مگر بہادر بہت تھے، غیرت مند بہت تھے، سخی بہت تھے، رشتہ داری جوڑتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کی خاطر جنگوں میں کٹ جایا کرتے تھے، رشتہ دار پہ آنچ نہیں آنے دیتے، کسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، وہ ہاتھ پیچھے بولو نا نہیں. مشرک تھے مگر ان کے اندر یہ کوالٹیز بہت زیادہ تھی. اللہ نے اس لیے آخری نبی کے لیے اس قوم کا انتخاب کیا کہ ان میں بہت ساری خصوصیات ہیں، ان سے صرف شرک چھڑوا دو تو یہ توحید میں ایسے آگے نکلیں گے کہ دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. اور ادھر جو گڑبڑیں چل رہی تھیں، اب جو غیرت مند لوگ کہتے ہیں نا، دیکھو غیرت مند ہوتا ہے نا وہ اپنے دوست کا مصیبت میں ساتھ دیتا ہے، اور ویسے آپ کی بڑی اچھی دوستی تھی، دوست پٹ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ وہاں سے بھاگیں گے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا بڑا اچھا دوست تھا، ایک دن میری پٹائی ہوئی تو میں نے کہا میرا دوست بھی آئے گا تو میں بہت دور تک دیکھتا رہا، اتنی جلدی بندہ غائب ہوا ہے پتہ نہیں چل رہا کہاں گیا، یعنی کافی میں نے تلاش کیا ایسے غائب. اور ادھر جو تھا وہاں پیغمبر آتے رہے ہیں، ہزاروں پیغمبر آئے ہیں ادھر فلسطین میں، شام میں، آج بھی شام کی سرزمین میں جتنے پیغمبر دفن ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ارسلنا رسولنا تترا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبروں لگاتار پیغمبر بھیجے ہیں، لائن لگا دی ہے پیغمبروں کی بنی اسرائیل میں. تو حضرت ابراہیم کے بیٹے کون تھے؟ اسحاق. یہ کہاں رہے تھے؟ شام میں. اور اسماعیل علیہ السلام کہاں تھے؟ مکہ میں. ان کا تو الگ ہسٹری ہے مکہ والوں کی، وہ میں نے آپ کو مختصر بتا دی، شرک میں چلے گئے، جنگیں، لڑائیاں، ذرا ذرا سی بات پہ جہالت پہ اتر آتے تھے، اور ان کا تو سارا نظام کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد ہو گیا، بس قتل و غارت، قبائلی جنگیں، اور جناب اس کا گھوڑا آگے نکل گیا نا دوڑ میں، مار دیا اس کو جان سے، اس نے جان سے مارا، اس نے بولا ہم نہیں چھوڑے گا، ہم بھی مارے گا، ادھر مارا، اس نے پھر مارا، جنگیں بھائی، لڑائیاں، عورتیں بھی قتل کر دیتی تھیں وہاں، بڑی جنگیں اور یہ سب میں ان کی، وہ ان پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا، بولے بھائی ان بھی ان کو تو حکمران بنا سکتے ہیں، ان کو رعایا نہیں بنا، لوگوں نے چھوڑ دیا، بولے ان کو لڑنے دو. لیکن ایک خاصیت تھی، بیت اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنائے، ایسی محبت. لیکن عجیب بات ہے کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت بھی رکھ دیے، لا کے بیت اللہ کا بھی طواف ہو رہا ہے اور ان بتوں کا بھی ہو رہا ہے، لیکن بیت اللہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، کہتے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مانتے تھے. اور پوری دنیا سے جو لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر، ان کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، اللہ نے اس بات کا قرآن میں ذکر کیا، مسجد حرام میں اپنا پیسہ لگاتے تھے تعمیر کے لیے، جی کھول کے خرچ کیا کرتے تھے. مکہ میں قحط پڑتا تھا مگر مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جاتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے ہم یہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. حاجی دنیا سے آتے تھے ان کا اکرام ہوتا تھا. بہت بہت ان میں اندر بڑی اچھی اچھی کوالٹیز بھی تھی. تو یہ تو ان کا تو پھر ہم بعد میں بیان کریں گے. ادھر جو قصہ شروع ہوا اسحاق علیہ السلام کا, ان کو اللہ نے اسحاق علیہ السلام کو بیٹے دیے یعقوب علیہ السلام, جو حضرت ابراہیم کے کیا تھے, پوتے. اچھا ابراہیم علیہ السلام کو تو بڑھاپے میں اولاد ملی ہے تو ان کی نسل تو صرف دو بیٹوں تک گئی ہے, لیکن اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں برکت رکھ دی, خوب اولادیں دی. پھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی. حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل. کیا لقب تھا؟ اسرائیل. اسرائیل لقب تھا. ایل عبرانی میں اللہ کو کہتے تھے اور اسرا عبد کو. تو اسرائیل کا مطلب کیا ہوا؟ عبداللہ, اللہ کا بندہ. تو یہ لقب تھا ان کا کیونکہ بہت عبادت کیا کرتے تھے. یعقوب علیہ السلام کی جو عبادت سب سے زیادہ مشہور ہوئی ہے, جو پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, وہ تھی دعا کی کثرت. اگرچہ یہ اسرائیلی روایات ہیں مگر حدیث میں آتا ہے کہ نہ ان کا انکار کرو نہ ان کا اقرار کرو. اور علماء کہتے ہیں جو ہمارے اسرائیلی روایت اگر ہمارے مذہب کے خلاف نہیں جا رہی تو اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ان کے بارے میں کہ پچھلی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی زیادہ دعائیں مانگتے تھے, اتنی زیادہ سجدے میں پڑ گئے کہ ان کے یہ جو تھے نا گھٹنے, اس کی کھال کیا ہو گئی تھی, سخت نہیں ہو جاتی, جیسے ایسے پلاسٹک کی طرح ایسے کھال ہو گئی تھی. بہت لمبی لمبی دعائیں مانگنا ان کا وس تھا. تو ان کو اللہ نے 11 بیٹے دیے یعقوب علیہ السلام. دو بیویاں تھیں ان کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی. ایک بیوی سے 9 بیٹے اور دوسری بیوی سے بول لو نا 2 بیٹے. جو 9 بیٹے تھے ان میں ایک بیٹے کا نام یہودا بھی تھا, یہودا, جس سے آگے جو یہودیوں کو یہود اسی سے کہا جاتا ہے. اور جو دوسری زوجہ سے 2 بیٹے تھے ان میں ایک کا نام یوسف اور دوسرے کا نام بنیامین. صحیح ہے نا؟ تو یہ یعقوب علیہ السلام کی آگے اولاد تھی. تو اس سے پھر انشاءاللہ آگے میں کل لے کے چلوں گا کہ اللہ نے ان یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا, کیونکہ آگے سے سلسلہ اولادوں میں چلا ہے نا, پھر اور بہت سارے پیغمبر پیدا ہوئے. تو یعقوب علیہ السلام کی جو دوسری زوجہ تھی ان سے بنیامین اور یوسف پیدا ہوئے. یہ جو پہلی زوجہ تھی ان کے بیٹے جوان ہو چکے تھے, لمبے ترنگے, کیونکہ انبیاء کو اللہ ظاہری حسن بہت دیتے ہیں. کوئی پیغمبر بدصورت نہیں آئے دنیا میں, سارے طاقتور ہوتے تھے, صحت مند. اگر بیماری آئی بھی تو کوئی گھٹیا بیماری نہیں لگی ان کو, تو صحت مند اور بہت زیادہ حسن و جمال, خوبصورتی. اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں, کوئی اعتراض نہ کرے کہ اللہ نے پیغمبر بنایا ہے, یہ اس کی تو پرسنالٹی نہیں ہے. تو انبیاء کی بہت خوبصورت پرسنالٹی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جب یعقوب علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے تو ان کے بیٹے کیسے ہوں گے. تو 9 بیٹے, بیٹیاں بھی تھیں, بیٹے, بیٹوں کا ذکر ہے قرآن میں, بیٹیاں اس کے علاوہ تھیں. تو 9 بیٹے ماشاءاللہ, وہ لمبے ترنگے جان اور خوبصورت. تو وہ بیٹے کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہمارے ابا جو ہے نا, وہ چھوٹے بیٹے جو دوسری زوجہ سے یوسف ہے, چھوٹا ہے ہم سے, اس سے محبت زیادہ کرتے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, ہم ایسی بڑی جماعت ہیں ابا کے لیے, ابا ہمیں لفٹ نہیں کراتے, زیادہ لفٹ نہیں کراتے. مطلب کیوں نہیں کراتے تھے ابا, یہ انشاءاللہ بولو نا کل بتائیں گے, ٹھیک ہے نا, کچھ کل کے لیے بھی چھوڑ دو نا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.